پیر 24 اکتوبر کے سربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام. پاک چین اقتصادی راہداری میں گوادر کے ساتھ کیا بلوچستان کا مستقبل روشن اور مسائل دور؟ حکومت نے کہا
لوگوں کے پاس خوشحالی آئی ہے, لوگوں کے پاس پیسہ آیا. اگر آپ جائیں نئے گوادر میں جو نئی کالونیز بن رہی ہیں وہ کراچی کے ڈیفینس جیسی, وہاں پر کوٹیاں.
عوام میں سے ایک نے کہا
صورتحال اس طرح نہیں ہے جس طرح پینٹ کیا جا رہا ہے.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, فرحت جاوید سے خبریں سنیے. پاکستانی حکومت گوادر پروجیکٹ پر اربوں ڈالر خرچ کر رہی ہے اور یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جلد ہی یہ ایک بین الاقوامی کاروباری مرکز بنے گا, لیکن مقامی آبادی کو 3 سالہ خشک سالی کے بعد پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے. ایک مقامی خاتون گل بی بی اپنی پریشانی کا اظہار یوں کر رہی ہیں.
اپنی زندگی سے زیادہ پانی کی سوچنا پڑتا ہے, کیونکہ پانی نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہے. یہ تو احتیاط کرنا آتا ہے, ایک گلاس پانی دن میں, اگر بچے رو رہے تو ہم ایک گلاس کے بجائے ہم آدھا پانی اس کو دیتے ہیں. بچے روتے ہیں پانی کے لیے, پانی دو مما پانی دو, ہم پانی کہاں سے لے کر آتے ہیں. ایک گھڑی پانی ہم گھر میں لے کر جاتے ہیں, خود پیتے ہیں, مردوں کو پیتے ہیں, بچوں کو پلاتے ہیں, یہ ایک گھڑی ہم کس کس کو پلائیں.
عراق میں کرد پیشمرگہ کے ایک اعلیٰ کمانڈر کے مطابق موصل کے شمال مشرق میں واقع قصبے باشیکا کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا گیا ہے. تفصیل سنیے طاہر عمران سے.
باشیکا موصل کی جانب نقل و حرکت کے لیے استعمال کی جانے والی اہم شاہراہ پر واقع ہے. کرد کمانڈروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے مقبوضہ علاقوں میں پیش قدمی کی ہے اور ہائی وے کا بڑا حصہ آزاد کروا لیا ہے. انہوں نے 8 دیہاتوں کا گھیراؤ کر کے درجنوں عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا ہے. اتوار کو ترکی نے بھی دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی میں شمولیت کا اعلان کیا اور جہادیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی. تاہم عراقی حکومت نے ترکی کی شمولیت کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے. عراق میں امریکہ کے اعلیٰ کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سٹیون ٹاؤنسنڈ نے صحافیوں کو بتایا کہ اتوار کو باشیکا میں کی گئی کارروائی میں قابل ذکر کامیابی حاصل ہوئی ہے.
ادھر امریکی قیادت میں اتحادی افواج نے موصل میں اب تک فضائی حملوں سے متعلق رپورٹ جاری کی ہے, جس کے مطابق دولت اسلامیہ کے زیر استعمال 113 سے زائد مقامات کو تباہ کیا گیا تھا. عراق سے ہی ایک اور خبر شامل کریں گے. انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ عراقی شہر کرکوک کے قریب ایک مسجد پر مبینہ طور پر فضائی حملے میں خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں. امریکی قیادت میں قائم اتحاد نے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا ہے. ہیومن رائٹس واچ کے مطابق مسجد پر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے بمباری, اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے بمباری کی ہوگی. پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے پر ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال فائرنگ کے الزامات عائد کیے ہیں, اور فائرنگ کے ان واقعات میں 2 بچوں سمیت 4 افراد کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں. تفصیل سنیے عابد حسین سے.
پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے بیان کے مطابق انڈیا نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب ورکنگ باؤنڈری پہ ہرپل, پکھلیاں اور 4واں سیکٹرز میں بلا اشتعال فائرنگ کی. فائرنگ سے محمد لطیف اور 1.5 سالہ بچی ہلاک, جبکہ 7 شہری زخمی ہوئے ہیں. ادھر انڈین وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ جموں کے پورا سیکٹر میں سرحد پار سے فائرنگ کے نتیجے میں انڈیا کا ایک سرحدی محافظ ہلاک ہوا ہے. انڈین ذرائع ابلاغ نے فوجی ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2 ہے اور ان میں ایک بچہ بھی شامل ہے.
چین نے امریکی سفیر کو چین اور انڈیا کے متنازع سرحدی علاقے میں بھیجے جانے پر امریکہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. چین نے خبردار کیا ہے کہ انڈیا اور چین کے اختلافی معاملات میں تیسرے فریق کی مداخلت سے امن کی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. سنیے عبداللہ فاروقی سے.
امریکہ نے نئی دہلی میں تعینات اپنے سفیر رچرڈ ویرما کو انڈیا اور چین کے سرحدی علاقے میں بھجوا دیا تھا. کوہ ہمالیہ کے مشرقی متنازع علاقے میں 90,000 مکعب کلومیٹر کی ملکیت پر چین اور انڈیا کے درمیان جھگڑا ہے. اس میں انڈیا کی ریاست اروناچل پردیش کا بیشتر علاقہ شامل ہے جسے چین جنوبی تبت کہتا ہے. امریکی سفیر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر دورے کی تصاویر شائع کیں اور انڈیا کے حکام کا شکریہ ادا کیا. چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ چین باقاعدہ طور پر امریکی سفیر کی کارروائیوں کی مخالفت کرتا ہے.
سائنسدانوں نے کہا ہے کہ فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ کر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے, جو کئی نسلوں تک نیچے نہیں آئے گی. اب فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی شرح صنعتی دور کے آغاز کے وقت سے 44% زیادہ ہو گئی ہے. معروف گلوکار جسٹن بیبر مانچسٹر میں شائقین سے خفا ہو کر اسٹیج چھوڑ کر چلے گئے. یہ کیا ماجرا تھا؟ سنیے نوشین عباس سے. مانچسٹر میں جاری 3 روزہ کانسرٹ کے آخری شو میں شائقین نے بہت زیادہ شور شرابہ کیا اور ان کی ایک نہ سنی۔ اس سے پہلے جسٹن بیبر کئی بار شائقین کو وقفوں کے دوران چیخنے چلانے سے منع کرتے رہے مگر وہ باز نہیں آئے۔ بیبر زیادہ دیر ناراض بھی نہ رہ سکے اور کچھ دیر بعد اسٹیج پر واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ شائقین سے ملنے والی محبت کی قدر کرتے ہیں مگر کیا ہی اچھا ہو کہ گانے کے وقفے میں آپ چیخنے چلانے سے گریز کریں۔ البتہ گلوکار کی بات کا پھر بھی کسی پر اثر نہ ہوا۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ گوادر پاک چین اقتصادی راہداری میں اس کا مقام، لیکن کیا اس کی ترقی بقیہ بلوچستان کی ترقی ہے؟ بلوچستان کے مسائل اور بلوچستان کے مسائل کا حل سیربین کا بڑا موضوع ہے۔ گوادر کے بارے میں اس ہفتے ہم آج سے سیربین میں متعدد رپورٹس پیش کر رہے ہیں، جن میں گوادر میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور ان کے بارے میں گوادر کے رہنے والوں کے تاثرات تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی بلوچستان کے عمومی مسائل پہ بھی ہماری نظر رہے گی۔ یہ سب جاننے سے پہلے ایک نظر گوادر کی بندرگاہ کے ترقیاتی منصوبے اور اس پر کیے جانے والے اعتراضات پر۔ آصف فاروقی کی زبانی۔
گوادر کی بندرگاہ اور اس سے ملحقہ علاقہ 1958 میں حکومت پاکستان نے عمان سے خریدا تھا۔ اس ساحلی علاقے کی ایک بڑی بندرگاہ بننے کی قدرتی صلاحیت اس سے پہلے ہی سامنے آ چکی تھی، جب 1954 میں امریکی جیولوجیکل سروے نے گوادر کو ڈیپ سی پورٹ کے لیے بہترین مقام قرار دیا تھا۔ اس کے بعد سے گوادر کو بندرگاہ کے طور پر ترقی دینے کی باتیں تو ہوتی رہیں، لیکن اس پر عملی کام 2002 میں شروع ہوا۔ اس وقت کے فوجی صدر جنرل پرویز مشرف نے گوادر میں بندرگاہ کی تعمیر کے کام کا افتتاح کیا اور $24 کروڑ کی لاگت سے یہ منصوبہ 2007 میں مکمل ہوا۔ حکومت نے اس نئی نویلی بندرگاہ کو چلانے کا اتھیکا سنگاپور کی ایک کمپنی کو بین الاقوامی بولی کے بعد دے دیا۔ گوادر کی بندرگاہ پہلی بار تنازع اور شکوک و شبہات کی زد میں اس وقت آئی جب 2013 میں حکومت پاکستان نے اس بندرگاہ کو چلانے کا ٹھیکہ سنگاپور کی کمپنی سے لے کر ایک چینی کمپنی کے حوالے کر دیا۔ ماہرین اس معاملے کی شفافیت پر آج بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں بڑے پیمانے پر چینی سرمایہ کاری کی باتیں سامنے آنے لگیں۔ اسی دوران نواز شریف کی سربراہی میں بننے والی حکومت نے اعلان کیا کہ چینی حکومت نے پاکستان میں $اربوں کی سرمایہ کاری کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ اس منصوبے کو چین پاکستان اقتصادی راہداری کا نام دیا گیا، جو بنیادی طور پر خنجراب کے مقام پر چینی سرحد کو گوادر کی بندرگاہ سے ملانے کا منصوبہ ہے۔ اس معاہدے پر 2015 میں دستخط ہوئے اور اس وقت معلوم ہوا کہ اس منصوبے میں سڑکیں، ریلوے لائن، بجلی کے منصوبوں کے علاوہ متعدد ترقیاتی منصوبے شامل ہیں۔ چونکہ یہ راہداری گوادر سے شروع ہوتی ہے یا ختم ہوتی ہے، اسی لیے گوادر اور اس کی بندرگاہ کو اس سارے منصوبے میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ سی پیک کے تحت گوادر میں ابتدائی طور پر یعنی 2017 تک $1 ارب کی سرمایہ کاری کی جائے گی، جس سے یہاں بندرگاہ کو توسیع دینے کے علاوہ متعدد ترقیاتی منصوبے شروع کیے جا چکے ہیں۔ جہاں حکومت گوادر کے لیے تجویز کردہ ترقیاتی منصوبوں پر فخر کا اظہار کرتی ہے، وہیں بلوچستان سے تعلق رکھنے والی بعض سیاسی جماعتیں اور شخصیات اس منصوبے پر اعتراض بھی اٹھاتی ہیں کہ بلوچستان اور گوادر کے عوام کو اس منصوبے میں ان کا جائز حق نہیں دیا جا رہا۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
حکومت کی جانب سے گوادر پروجیکٹ پر $اربوں خرچ کیے جا رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ جلد ہی یہ ایک بین الاقوامی تجارتی مرکز بن جائے گا۔ لیکن کیا مقامی لوگ خود کو اس ترقی کا حصہ سمجھتے ہیں کہ جب انہیں 3 سالہ خشک سالی کے بعد شدید پانی کی قلت کا بھی سامنا ہے؟ گوادر سے حقائق کا جائزہ صبا اعتزاز نے لیا۔
مقامی ماہرین کے مطابق بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر ایک بار پھر پانی کے شدید بحران سے دوچار ہے۔ گزشتہ سالوں سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے شہر کو پانی کی سپلائی کا واحد ذریعہ آنکڑا ڈیم تقریباً مکمل طور پر خشک ہو چکا ہے۔ گوادر اور اس کے نواحی علاقوں میں 3 لاکھ کے قریب آبادی بری طرح متاثر ہے۔
یہ گوادر شہر اور اس کے گرد و نواح کے لیے واحد پانی کا ذریعہ ہے۔ گو کہ اس وقت پانی ہر طرف نظر آ رہا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ 2 مہینے کے اندر اندر یہ پانی ختم بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے لیے ایک میگا سٹی کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، جبکہ وہ اپنے پانی کا قطرہ قطرہ گن گن کر استعمال کر رہے ہیں۔
پاک چین اقتصادی راہداری کے اربوں روپے کے پروجیکٹ میں کچھ رقم پانی کے متبادل ڈیم کے لیے مختص تو کی گئی، لیکن اس میں تاخیر کی وجہ سے پانی کا بحران ہنگامی نہج پر پہنچ گیا ہے۔ گوادر کے ڈی سی او طفیل بلوچ نے بتایا،
وی آر فیسنگ واٹر کرائسس، کیونکہ آکرا ڈیم ہمارا سورس ہے جو 92 میں بن چکی ہے اور اس کا لائف 25 ایئرز ہے، اور اس کا لائف آلموسٹ ختم ہو چکا، یہ سلٹ اپ بھی ہو چکی ہے۔ وہاں پہ 1 مہینے کا پانی ہے، تو 1 مہینے کے بعد اگر بارش نہیں ہو جاتی ہے تو وی آر ایونگ اندر واٹر کرائسس ان گوادر ٹاؤن۔
انہوں نے متبادل ڈیم اور اس میں تاخیر کی وجوہات کی طرف بھی اشارہ کیا۔
ڈیم باڑی تیار ہے، بارش نہیں ہوئی تو اس میں پانی نہیں ہے، بس اس میں پائپ لائن کا ایک ایشو ہے، وہ ٹینڈر کر چکے ہیں جی ڈی اے، جی ڈی اے کے مطابق 9 مہینے میں یہ تیار ہوگا۔ یہ سی پیک پروجیکٹ ہے 4 بلین کا، سور ڈیم سے گوادر کے ٹاؤن اور سراؤنڈنگ ایریاز کو پانی دینا، تو میرے خیال میں یہ جلد سے جلد ہونی چاہیے۔ وی آر گوئنگ ٹو میک اٹ اے میگا سٹی، سمارٹ سٹی، تو سمارٹ سٹی میں جو بنیادی چیزیں ہیں پانی، بجلی، روڈ، وہ ہونی چاہیے۔
مقامی لوگوں کے مطابق گوادر پورٹ کی تعمیر سے جڑی سرمایہ کاری کی حالیہ آمد نے محدود وسائل پر مزید دباؤ ڈال دیا ہے۔ پورٹ سے جڑے ترقیاتی کام کے لیے پانی صاف کرنے کا خصوصی پلانٹ موجود ہے، لیکن آبادی ایسی سہولت سے محروم۔ مقامی سیاسی رہنماؤں کے مطابق یہاں کے لوگ بیگانگی کے احساس کا شکار ہیں۔ صوبائی اسمبلی کے رکن میر حمل کلمتی نے کہا،
گوادر کے بغیر سی پیک کچھ بھی نہیں، پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں گوادر ہے تو سی پیک ہے، ہر کوئی کہتا ہے، اب یہ تو ریئلٹی ہے کہ گوادر ہے تو سی پیک ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ 46 بلین ڈالر جو سی پیک کے حوالے سے دیے گئے ہیں، اس پہ سے آپ دیکھ لیں کتنے پروجیکٹس گوادر کے ہیں۔ دیکھیں لوگ تو ظاہر سی بات ہے، لوگ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، لیکن وہ ایسی ڈیولپمنٹ نہیں چاہتے کہ وہ باہر کے لوگ آ کے وہ ڈیولپ ہو جائیں اور گوادر کے لوگ پیچھے رہ جائیں۔
یہ تضاد ہمیں نئی تعمیر کی گئی سڑکوں پر نظر آیا، جہاں چمکتی دمکتی شاہراہوں پر لوگ پانی کے کنٹینرز خچروں پر لاد کر شہریوں کو مہنگے داموں بیچ رہے تھے۔ گوادر کے لوگوں کو اس بگڑتے بحران نے شاید صدیاں پہلے دھکیل دیا ہے۔ جن خشک راستوں سے لوگ اپنے بنیادی حق کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، وہاں سے شاید تعمیر اور ترقی کے سرسبز خواب بہت دور کے ڈھول معلوم ہوتے ہیں۔ صبا اعتزاز، بی بی سی نیوز، گوادر۔
پاکستان میں منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ حکومت گوادر میں بندرگاہ کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے منصوبے شروع کر رہی ہے، لیکن بعض روایتی عناصر ان لوگوں پر اپنی اجارہ داری کے خاتمے سے خوف زدہ ہو کر منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ گوادر کے بارے میں بی بی سی کی اس تحقیقاتی رپورٹ کے بارے میں جس میں بتایا گیا ہے کہ گوادر شہر کے رہنے والے بندرگاہ کی ترقی کے مقابلے میں شہری علاقوں میں بہتری نہ ہونے سے نالاں ہیں، نامہ نگار آصف فاروقی نے گوادر کے ترقیاتی منصوبوں کے انچارج وزیر سے پوچھا کہ حکومت نے بندرگاہ کے ساتھ ساتھ وہاں رہنے والوں کی ترقی کے لیے منصوبے کیوں شروع نہیں کیے۔
جہاں تک گوادر شہر کا تعلق ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 3 سالوں میں کافی حد تک اس کا چہرہ بدلا ہے۔ وہاں پر جدید انفراسٹرکچر تعمیر کیا جا رہا ہے، سڑکیں تعمیر ہو چکی ہیں، نئے پبلک انفراسٹرکچر تعمیر ہو رہا ہے، تعلیمی ادارے بن رہے ہیں، کافی بن چکے ہیں۔ اس سال گوادر یونیورسٹی نے کام شروع کر دیا ہے، وہاں پہ پولی ٹیکنیک کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے تاکہ مقامی بچوں اور بچیوں کو ٹیکنیکل تعلیم ملے اور وہ وہاں پہ تعمیراتی سرگرمیوں میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اسی طرح وہاں پہ صحت کی سہولتیں بہتر کرنے کے لیے ابتدا میں جو ہسپتال بنایا گیا تھا 50 بیڈز کا، اس کو 300 بیڈز پہ ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے چائنا کی مدد کے ساتھ، تاکہ ان کو بہترین صحت کی سہولتیں مل سکیں۔
جن پروجیکٹس کے آپ نے نام لیے، ہم گئے وہاں پہ، ہم نے دیکھے یہ عمارتیں وہاں پہ نظر آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو لوگ ہیں وہاں کے رہنے والے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان عمارتوں کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا اب تک، ایسا کیوں ہے؟
دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو تو فائدہ پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ میں حال ہی میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں، وہاں پر گوادر کا جو ماڈل ہائی اسکول ہے اس میں کئی 100 بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں اور انہیں جدید اور بہترین تعلیم مل رہی ہے اور ان کی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے، اور وہ بہت خوش تھے۔ मैं वहाँ पर सड़कों पर और चौकों पर गया और होटल वालों से बात की और उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा फ़र्क तो ये पड़ा है पिछले 3 सालों में कि अमन की सूरत हाल बेहतर हुई है, कि हम पहले दिन में भी कारोबार नहीं कर सकते थे, अब रात को देर गए तक यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा जनरेट हो रही है, हमारा कारोबार बेहतर हो रहा है, हम ज़्यादा ख़ुद को महफूज महसूस करते हैं।
मिनिस्टर साहब, हम भी गए, हमने भी वहाँ पे लोगों से बात की, आपने भी बात की, जो हमें लोगों ने बताया वो ये है कि उनके लिए रोज़गार के मौके कम हो रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ, उनके लिए जो पोर्ट को अप्रोच करने के या जो उनके चरागाहों को एक्सेस करने के रास्ते हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। तो जो 10 साल बाद होगा क्या होगा हमें तो नहीं पता, लेकिन आज जो उनके साथ हो रहा है उस पर तो वो खुश नहीं है।
ऐसी बात यकीनन वहाँ पर कुछ रवायती कुवतें मौजूद हैं जो इस बात से खौफजदा हैं कि अगर गवादर एक इकोनॉमिक सिटी बनता है और लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे, खुशहाली आएगी, जैसे कि अभी हमने जो वहाँ पर लैंड्स एक्वायर की हैं इन फ्री जोन के लिए या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए और उन्हें मार्केट रेट के ऊपर किया है, लोगों के पास खुशहाली आई है, लोगों के पास पैसा आया। अगर आप जाएँ नए गवादर में जो नई कॉलोनीज बन रही हैं वो कराची के डिफेंस जैसी वहाँ पर कोठियाँ बना रहे हैं,
लेकिन वो तो उन लोगों के ना जिनके पास पहले से ज़मीनें थी, हम तो उन लोगों की गवादर के उन पुराने रिहायशियों की बात करें जो मछेरे हैं, उनके ज़मींदार तो नहीं है,
उसके लिए उनके लिए भी नई बंदरगाह फिशिंग पोर्ट बन रही है जिसको अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें के वेयर हाउसिंग होगी, कोल्ड स्टोरेज होगा, ताकि उनकी जो कैच है वो ख़राब ना हो, उसकी वैल्यू प्रिजर्व हो और वो उसके बेहतर दाम ले सकें, मौके जनरेट।
लेकिन अहसन साहब, ये काम पहले नहीं होना चाहिए था, अब जबकि इतने साल गुजर गए हैं, अब लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया है कि उनको इससे तकलीफ हो रही है, अब ये होंगे, यानी अभी इस पे काम शुरू नहीं हुआ।
ये काम तो अभी शुरू हुआ है ना, अभी मैंने आपको जैसे बताया कि गवादर के अंदर तो ना पानी था, ना सड़कें थीं, ना बिजली थी, अभी ये बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वक्त लगता है। अभी गवादर का चेहरा पिछले 3 सालों में जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील हुआ है उसने बदल दिया है।
ये बताइए सर, वहाँ पर जो हमारी लोगों से बात हुई वो एक जो और शिकवा करते हैं वो ये है कि उन्हें मुलाजमतों में उस तरह से मौका नहीं मिल रहा जिस रफ्तार से तरक्की की बातें हो रही हैं, तो ऐसा क्यों
नहीं? ऐसी बात नहीं है, चूँकि इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम सिर्फ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाएं बल्कि वहाँ के नौजवानों को बेहतर तालीम दें ताकि जो भी रोज़गार पैदा होगा उसमें उनका फर्स्ट राइट हो।
ये थे मनसूबा बंदी के वफाकी वज़ीर मिस्टर अहसन इकबाल, जो हमारे नामनगार आसिफ फारूकी से बात कर रहे थे। लेकिन मुकामी लोग क्या कहते हैं, उनके साथ एक गुफ्तगू ज़रा देर बाद आने को है। सूबह बलूचिस्तान की महरूमियों से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया को आगाह कराने वाली मुतअद्दिद तंजीमों में से एक बलूचिस्तान वॉइस एसोसिएशन के भी है। इसके रहनुमा मुनीर मैंगल से मैंने बात की जो ब्रसल्स के प्रेस क्लब में एक ऐसी ही तारुफी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रहे थे। इब्तदान मैंने उनकी इस नशिस्त के वाज़े अगराज व मकासद उनसे पूछे।
हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि बलोच एक ऐसी ज़मीन का मालिक होकर अपनी ज़मीन पर बेआबुदाना किस लिए है, जिस तरफ भी रुख करता है कोई गोली ही उसकी सीने पे लगता है, चाहे गवादर, क्वेटा, इस्लामाबाद, ईरान। यही चीज़ हम दुनिया को बताना चाहते हैं, यही कॉन्फ्रेंस का एक मकसद है।
तो यूरोप में ऐसी कॉन्फ्रेंस करने का फ़ायदा क्या है मुनीर मैंगल साहब? इसलिए कि जो लोग इसमें शरीक हैं उनके तो मसाइल और उनको अपने मसाइल का अंदाज़ा पहले ही है, ज़ाहिर है ये सवाल आपसे बहुत किया जाता होगा।
पूरी दुनिया के जो है ना, किसी भी मुल्क के जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में है, आप उसकी खुफिया खानों में देखें, कहीं ना कहीं कोई फाइल है जो शायद बेनाम हो लेकिन अंदर बलूचिस्तान के हवाले से कुछ ना कुछ है। पहले ये सब फाइलें अंडर द टेबल थी, अब जो मोदी जी ने बलूचिस्तान के हवाले से बात की है, कोई ना कोई उस फाइल को ढूंढ रहा है, निकाल रहा है।
तो मोदी जी का उठाना प्लेटफॉर्म पर और मोदी जी का कहना बलूचिस्तान का, वो आप समझते हैं आपके लिए मददगार साबित हुआ है?
हाँ, इतना तो हुआ कि सब लोग उन्हीं फाइलों को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं, तो है तो रुख कलम का किस तरफ डालें। ये एक बड़ी सक्सेस है इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स के साथ, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के साथ।
ब्रसल से ये थे बलोच वॉइस एसोसिएशन के रहनुमा मिस्टर मुनीर मैंगल। बलूचिस्तान के मसाइल पर गहरी नज़र रखने वाले मारूफ सहाफ़ी राशिद रहमान से भी मैंने इसी मौजू पर बात की और जानना चाहा कि ख़्वाह वो गवादर हो या पूरा बलूचिस्तान, अगर तारीखी पस मंज़र के साथ देखा जाए तो बलूचिस्तान के पाकिस्तान के वफाकी हुकूमत से ताल्लुकात की नौइयत है क्या और कहानी کہاں سے کہاں گئی؟
جی کہانی تو بہت لمبی ہے لیکن مختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انڈیپینڈنس کے وقت کلات اسٹیٹ جو تھا اس کا کلیم تھا کہ وہ ایک ٹریٹی اسٹیٹ ہے برٹش امپائر کے اندر اور اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا فیصلہ جو ہے خود کرے، لیکن باوجود بات چیت کے یہ معاملہ طے نہ ہو سکا اور 48 میں کہا جاتا ہے کہ خان آف کلات کو مجبور کیا گیا کہ ایک سیشن کو مان جائے وہ، لیکن اس وقت سے یہ معاملہ وقتاً فوقتاً پھر سامنے آ جاتا ہے اور جو بلوچ ناراض لوگ ہیں وہ بار بار یہ بات دہراتے ہیں۔
تو اگر صوبے کی یہ احتجاجی کہانی یا شورش 1948 سے چل رہی ہے تو کیا وجوہات ہیں جن کے سبب کوئی سیاسی یا ترقیاتی تبدیلی عمل میں نہیں آتی، کہ جو الفاظ میں بھی ہو، تقریر میں بھی ہو، بیان میں بھی ہو، نظر بھی آئے؟
معذرت کے ساتھ، میری نظر میں جو رویہ رہا ہے پاکستانی اسٹیٹ کا بلوچستان کے بارے میں 48 سے لے کر آج تک، وہ اس کے نتائج اس سے فرق شاید نہیں ہو سکتے تھے۔ میں دو تین مثالیں دے دیتا ہوں۔ ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ نیچرل ریسورسز کا مسئلہ ہے، قدرتی وسائل کا، گیس وہاں ڈسکور ہوئی، سارے پاکستان میں پہنچائی گئی، بلوچستان کو نہیں ملی، اس کے فوائد اس کو نہیں ملے، یہاں سے شروع ہوتا ہے احتجاج اور پھر گولڈ، کاپر، سلور، کوئی بھی معدنیات جو بلوچستان میں موجود ہیں یا جو کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے یا ہوئی ہے، چونکہ شکایت یہی رہی ہے کہ ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوا، پاکستان کو تو ہوا، تو اس میں اضافہ کرتا چلا گیا ہے ان کی شکایات میں، اور سیاسی حقوق اور دوسرے حقوق نہ ملنے کی وجہ سے بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہر نسل، ہر جنریشن جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی بغاوت ہوئی ہے، اور جو ہمارے حکمران ہیں اور جو یہ فیصلے کرتے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، وہ انڈیا کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ سپورٹ کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں آگ لگی ہو تو ہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ اپنے گھر کی آگ بجھا دیں تو کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، آپ بلوچ کے لیے وہ راستہ اختیار کریں جو ان کے حقوق ان کو دے دے اور ان کی شکایات دور کر دے، بھلے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے، تو میرا خیال میں بہت حد تک یہ شکایات دور ہو سکتی ہیں اور امن قائم ہو سکتا ہے۔
چلیں، آپ نے گیس کی طرف اشارہ کیا، پھر وہ دوسری معدنیات کی طرف بھی اشارہ کیا، وہاں تک بھی بات آ گئی، تو کیا ہوا کیا ہے؟ قدرتی ذخائر کا کنٹرول نہیں ملا اس لیے شکایت ہے، سیاسی قیادت کا فقدان ہے اس لیے شکایت ہے، وہاں کی صحیح نمائندگی یا ریپرزنٹیشن نہیں ہے اس کی شکایت ہے، کیا ہے کیا یہ؟
دیکھیے، ریپرزنٹیشن جو بھی ہے وہاں کی، وہ بلوچ عوام کا حق ہے، اور انہوں نے جو بھی لیڈرشپ سامنے لائے ہیں اس کے ساتھ پاکستان نے رویہ اچھا نہیں رکھا، چاہے ماضی میں وہ خیر بخش مری تھے، عطا اللہ مینگل تھے، غوث بخش بزنجو تھے، بعد میں بگٹی صاحب کے ساتھ جو ہوا، یعنی ایک سلسلہ ہے جس کی وجہ سے جو بھی شکایات اوریجنل تھیں اور ان میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا گیا، چاہے وہ قدرتی وسائل کے حوالے سے ہے، سیاسی حقوق کے حوالے سے ہے، جبر و تشدد کے حوالے سے ہے، ملٹری آپریشنز کے حوالے سے ہے، اضافہ ہی ہوتا چلا گیا ہے بجائے کوئی مداوع کرنے کے۔
حل کیا ہے؟
سر، حل سیاسی ہے، اس لیے کہ مسئلہ سیاسی ہے، یہ اس طرح نہیں ہے دہشت گردی جیسے کہ چل رہی ہے پاکستان میں، یہ ایک پرانا سیاسی مسئلہ ہے جس کو سیاسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہی، میں سمجھتا ہوں، اور ایک جمہوری طریقہ کار سے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ثابت ہو گیا ہے، پچھلے اب 70 سال ہو رہے ہیں کہ فوجی یا طاقت کے زور سے حل کرنے کی جو کوشش ہے وہ کامیاب نہیں رہی، وہ وقتی طور پر اگر کچھ نہ کچھ امن یا خاموشی معلوم ہوتی ہے تو پھر اگلی نسل میں پھر بغاوت ہو جاتی ہے، تو میرا خیال میں سوچنے کی ضرورت ہے، دوبارہ اس کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔
پاکستان سے یہ تھے معروف صحافی اور تجزیہ کار مسٹر راشد رحمان۔ کچھ لمحے آئے ہیں اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر جانے کے لیے، کہاں بڑی خبر، شہ سرخی، کس سے لیڈ ہو رہا ہے؟ امریکی سفیر کے متنازع سرحدی علاقے کے دورے پر چین برہم ہے۔ امریکی سفیر نے بھارت اور چین کے سرحدی متنازع سرحدی علاقے کا دورہ کیا ہے جس پر چین کا یہ رد عمل سامنے آیا، پہلی خبر ہے bbcurdu.com کی۔ کرد پیشمرگہ کا باشیقہ کو گھیرے میں لے لینے کا دعویٰ، اس پر آپ نے خبروں میں احوال سنا. گوادر مقامی مفاد پرست منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. احسن اقبال کا انٹرویو ابھی آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا جو ہم گوادر اور بقیہ بلوچستان پر ایک خصوصی پروگرام کر رہے ہیں، یہ اسی کی ایک کڑی تھی. اور پاکستان ابوظہبی ٹیسٹ جیتنے کی راہ پر ہے، اچھا کہا کہہ دیا راہ پر ہے، ابھی جیتا نہیں ہے، اس کے لیے ابوظہبی چلیں گے. وہاں ہمارے اسپورٹس کورسپونڈنٹ عبدالرشید شکور آنکھوں دیکھا احوال بتانے کے لیے تیار تلے بالکل ریڈی بیٹھے ہیں. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
کے بعد بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے، میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
اور اب آج کے کھیلوں پہ نظر عبداللہ فاروقی کے ساتھ.
فٹ بال کلب ویلز کے فارورڈ گیرتھ بیل اور ریئل میڈرڈ کے کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو ان کھلاڑیوں میں شامل ہیں جو 2016 کے دوران دنیا کے بہترین کھلاڑی کے بالون دو ایوارڈ کے لیے شارٹ لسٹ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ مینچسٹر سٹی کی جوڑی سرخیو آگیویرو اور کیوین ڈی براینا اور اٹلیکو میڈرڈ کے انٹونی گیرزمین بھی اسی فہرست میں شامل ہیں. فارمولا ون ریسر لوئس ہیملٹن کا کہنا ہے کہ انہیں یونائیٹڈ اسٹیٹس گراں پری کے دوران ڈر لگ رہا تھا کہ قابل اعتماد ہونے کا مسئلہ انہیں ایک اور جیت سے دور نہ کر دے.
Hamilton hasn't won a Formula One race since July, but finally he's back on the top step with victory in the USA.
ملٹن کا کہنا ہے کہ انہیں لگاتار انجن کے مسائل کا سامنا رہا جس کی وجہ سے ان کے ٹائٹلز متاثر ہوئے، لیکن انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس سیزن میں مرسیڈیز کی ٹیم کے ساتھی نکو روزبرگ واضح برتری حاصل کر لیں گے. ٹینس میں خواتین کی عالمی نمبر ایک اینجلیک کربر نے شدید مزاحمت کے باوجود سلوواکیا کی ڈومینیکا سبولکووا کو ڈبلیو ٹی او فائنلز کے افتتاحی میچ میں شکست دے دی ہے. ادھر رومانیا کی تھرڈ سیڈ سیمونا ہیلپ نے امریکی سکس سیڈ میڈیسن کیز کو ریڈ گروپ کے ایک میچ میں شکست دے دی ہے. انگلینڈ نے بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کو چٹاگونگ میں پہلے ٹیسٹ میچ میں 22 رن سے شکست دے دی ہے. انگلینڈ نے اپنی دونوں اننگز میں کل 533 رنز بنائے تھے، جبکہ بنگلہ دیش نے اپنی دونوں اننگز میں صرف 511 رنز اسکور کیے. انگلینڈ کے بالر بین سٹوکس نے آخر کی وکٹیں حاصل کر کے جیت یقینی بنائی. ادھر ابوظہبی میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان جاری دوسرے ٹیسٹ کے چوتھے روز کے اختتام پر ویسٹ انڈیز کی دوسری اننگز جاری ہے اور اسے میچ جیتنے کے لیے 285 رنز درکار ہیں. اس کی 6 وکٹیں باقی ہیں اور کل اس میچ کا پانچواں اور آخری روز ہے.
کھیلوں کا احوال عبداللہ فاروقی کی زبانی. حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ہماری ایک ٹیم بلوچستان گئی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آئے کہ بیت کیا رہی ہے. گوادر گئی تاکہ حالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور پھر ہم نشر کریں. آج اس کی پہلی کڑی آپ سن رہے ہیں سربین میں بڑے موضوع کے طور پر. سربین کا نصف آیا اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری فرحت جاوید کی ہے.
عراق میں کرد پیشمرگہ موسل کے شمال مشرقی قصبے باشیقہ کو مکمل طور پر گھیرے میں لے چکا ہے. فوجی دستوں نے برتیلا قصبے کے قریب دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر بھی بمباری کی ہے. بیلجیم کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تین خطوں کی جانب سے مستقل اعتراضات کے باعث یورپی یونین اور کینیڈا کے درمیان اربوں ڈالر کے تجارتی منصوبے پر دستخط نہیں ہو سکتے. چین نے امریکی سفیر کو چین اور انڈیا کے متنازع سرحدی علاقے میں بھیجے جانے پر امریکہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. فرانس میں جنگل کیمپ سے مہاجرین کا انخلا جاری ہے. اب تک 1300 افراد کو دیگر مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے. کینیا کے صدر نے سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا ہے. سزا میں تبدیلی سے 2,750 افراد موت سے بچ جائیں گے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے فرحت جاوید سے سنا, اور حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اطلاع ہے کہ گوادر میگا سٹی اور پورٹ پروجیکٹ پر اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں. ان منصوبوں پر قومی سطح پر بات بھی ہو رہی ہے, لیکن گوادر کی مقامی آبادی اس کو کس زاویے سے دیکھتی ہے اس کا کم ہی ذکر آتا ہے. بی بی سی اردو نے اس بات کا جائزہ لینے کے لیے اپنی ٹیم کو گوادر بھیجا, اور ٹیم میں شامل ہماری نامہ نگار صبا اعتزاز نے مقامی سول سوسائٹی کے ممبران اور سماجی کارکنان سے بات چیت کی. سماعت فرمائیے.
اس وقت ہم گوادر میں موجود ہیں جہاں گوادر پورٹ اور سی پیک, جیسے کہ آپ جانتے ہیں, اس وقت دنیا میں سب کی نظر ان پروجیکٹس پر ہے. اور یہاں کے مقامی لوگ اور سول سوسائٹی کے ممبران اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, اسی وجہ سے ہم یہاں پر آئے ہیں تاکہ اس پر نظر ڈال سکیں. اور اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر رحیم صاحب, جو کہ ایک سماجی کارکن بھی ہیں اور ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کے بی فراق صاحب ہیں, جو کہ مصنف ہیں, سماجی کارکن ہیں, اور مقامی لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں وہ ہمیں بتائیں گے. سب سے پہلے ناصر صاحب سے میں آپ سے پوچھوں گی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ سی پیک جو ہے وہ گوادر کے بغیر ممکن نہیں ہے, لوگوں کی کیا توقعات ہیں اس کو لے کر؟
ہماری جو سب سے بڑی توقعات ہیں ہمارے لوگوں کی, ایک جابس کے حوالے سے, کہ ہمیں روزگار اور نوکریاں ملیں گی. روزگار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پورٹ ریلیٹڈ جو بزنسز ہوں گے وہاں ہمیں روزگار ملے گا, اور جب اتنے زیادہ آپریشن ہوں گے تو اس میں جو جابز اپرچونیٹیز پیدا ہوں گی وہ ہمارے لوگوں کو ملیں گی.
اسی پوائنٹ پہ میں کے بی فراق صاحب کو بھی لانا چاہوں گی ڈسکشن میں. جیسے کہ بات کی ناصر صاحب نے کہ بہت سارے مسائل حل ہوں گے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پروجیکٹ سے جو بنیادی مسائل ہیں لوگوں کے, کیونکہ ہم نے دیکھے ہیں شہر میں گھوم پھر کر کے کس قسم کے بالکل بنیادی سطح پر جو ہیں, جیسے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ, اس طرح کے مسائل ہیں, کیا وہ حل ہو پائیں گے اس تمام پروجیکٹ
کو دیکھ کے؟ اس طرح لگ نہیں رہا کہ یہ مسائل حل ہوں گے. اب اس صورتحال میں اس کی اونرشپ جو مقامی لیول پر ہونی چاہیے وہ اس طرح دکھائی نہیں دے رہی.
حکومت تو کہتی ہے کہ ہر لیول پر مقامی جو قوم پرست سیاسی جماعتیں ہیں, جو لوگ ہیں, ان کو لیا گیا ہے کانفیڈنس میں, ان کو اسی فورم پہ رکھ کر ان کے ساتھ مشاورت کی گئی ہے, بلکہ حال ہی میں ایک اے پی سی بھی ہوئی تھی اس حوالے سے. تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ لوگوں کی اس میں جو ہے شمولیت شاید ابھی محدود ہے؟
لیکن حکومت کی اپنی لیول کی جو رائے بن رہی ہے اس طرح وہ ظاہر کر رہی ہے کہ اس طرح ہے, کیونکہ ہم یہاں صورتحال کو آبزرو کر رہے ہیں. ہمارے ہاں جو حقائق ہیں اس حقائق کی بنیاد پر ہم رائے زنی کر رہے ہیں کہ صورتحال اس طرح نہیں ہے جس طرح پینٹ کیا جا رہا ہے. سب سے بڑی انڈسٹری یہی ماہی گیری ہے, اور ماہی گیری کے حوالے سے یہاں جو ہاربر ہے اس کے سامنے بالکل ایک بینر لگا ہوا تھا, اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ غیر ممنوع علاقہ ہے, کیونکہ وہاں باقاعدہ یہ جو فش کی ٹریڈنگ ایک کیسے لینڈنگ اسٹیشن ہے, لینڈنگ پلیس ہے. وہاں ماہی گیر اپنی جو بزنس ایکٹیویزم ہوتی ہے وہیں کر پائیں گی. جب یہ جگہ ہی نہیں لوگوں کے لیے دستیاب نہیں ہوگی تو ظاہر ہے یہ کریں گے کیا؟
ناصر صاحب, جہاں تک بات ہوتی ہے گوادر پورٹ کی تعمیر کی, جب سے یہ بننا شروع ہوا ہے اور یہ سارے پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ شہر کا جو فیس ہے وہ کس طرح سے تبدیل ہونا شروع ہوا ہے؟ آپ نے
سب سے بڑی تبدیلی یہ آئی ہے کہ یہاں تھوڑی سی دولت کی ریل پیل بڑھی ہے, اور اس کی وجہ پورٹ بزنس نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ زمینوں کا کاروبار ہے, کیونکہ زمینوں کی قیمت بڑھے ہیں, زمینوں کی قیمت بڑھنے سے یہاں پہ کچھ پیسہ آیا ہے. لیکن اس کے نقصان یہ ہوا ہے کہ لوگوں کے پاس سے زمینیں جاتی رہی ہیں. نمبر دو, کچھ تعلیمی حوالے سے کچھ بہتری آئی ہے.
یہ جو تمام ترقیاتی کام ہے, یہاں کے لوگوں کی کیا اس میں حصہ داری مکمل نظر آ رہی ہے؟
ہماری شمولیت, ہمارے لوگوں کی شمولیت منصوبہ بندی کے مرحلے میں بالکل نہیں تھی. ہمارے ایم این اے یا کسی ایم پی او کو بٹھا کر, کسی ناظم کو بٹھا کر کچھ فیصلے کیے گئے تو کیے گئے ہوں گے, لیکن اس میں لوگوں کی رائے شامل نہیں تھی. اگر لوگوں کی رائے شامل ہوتی تو شاید گوادر پورٹ اس مقام پہ نہیں بنتا جہاں آج موجود ہے, کیونکہ یہ ہمارا سب سے بہترین فشنگ گراؤنڈ تھا. شاید لوگ اس کو اپوز کرتے اگر لوگوں سے پوچھا جاتا. لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ پورٹ بھی رہے اور یہاں گورنمنٹ ترقی, سی پیک, سارے کام ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی زندہ رہنے, باعزت طریقے سے زندہ رہنے کا حق مل.
گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ یہ جو ہے ہم اس کو لانگ ٹرم دیکھ رہے ہیں, اور جب یہ پورٹس وغیرہ بن جائیں گے, جب ایک بڑی مارکیٹ ہم اس کو بنا دیں گے ماہی گیری کو, تو وہ کہتے ہیں کہ سب کو فائدہ ہوگا, جو پروڈکٹ ہے اس کی جو قیمت ہے وہ بھی بڑھے گی.
مقامی آبادی کی شمولیت کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں؟ سپوز اگر جابز ہوں گے، اگر ٹیکنیکل جابز ہوں گے تو اس کے لیے ہم کتنے تیار ہیں؟ گوادر پورٹ کی تعمیر کا کام 2004-05 میں ہوا، بلکہ اس سے پہلے ذرا ہوا. اگر یہ گورنمنٹ سیریس ہے اس پر تو ماہی گیروں کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو یہاں بہتر تعلیم کے مواقع ملنے چاہیے تھے. اس وقت یہ بات کھلے بندو کی جا رہی ہے کہ پنجاب سے، پنجاب گورنمنٹ نے 400-500 اپنے بچوں کو چائنیز زبان کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چائنا بھیجا ہے. ہمارے کتنے بچے ایسے ہیں جو گئے ہیں؟
آپ کو کیا لگتا ہے کے بی صاحب کے جو، جیسے کہ بات کی ناصر صاحب نے، کیا یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ تیار نہیں ہیں، ان کو ابھی تک اس طرح کی کمپیٹنسی کا جو سطح ہے وہ نہیں کی گئی کہ وہ شامل ہو سکیں یہاں پہ نوکریوں کے لیے جب یہ پروجیکٹ شروع ہوں گے، جب یہ گوادر میگا سٹی بنے گا؟ کیا ایسی حقیقت ہے؟
کسی بھی جگہ ترقی کی پروسیس شارٹ کٹ لیول پر نہیں ہوا، ایک جمپ کی صورت نہیں ہوا، ایک ببل کی صورت نہیں ہوا، لیکن یہاں ہم ایک جمپ دیکھ رہے ہیں، شارٹ کٹ دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ آپ کسی انسانی ذہن کی تعمیر کرنے سے پہلے آپ ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں. اب بلڈنگ سے آپ لوگوں کو یہی باور کرا رہے ہیں کہ آپ تو یورپ کی برابر پہنچ گئے، حالانکہ اس طرح تو ہے ہی نہیں. آپ کی ہیومن انڈیکس کیا ہے، ہیومن کیپیٹل کیا ہے، ہیومن ریسورسز کی پوزیشن کیا ہے؟ جس طرح ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے اندر جو ٹیکنیکل پوزیشن ہے وہ تو ریاست کے ذمے ہے. اگر آپ UDHR کے تحت دیکھ لیں چیزوں کو، CRCA کے تحت دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں انسانی بنیاد پر ریلیٹ کرتی ہیں. اگر چائنا کی ڈیفینیشن آپ لے لیں، وہاں تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، اور آپ اسی کو فالو کر رہے ہیں، اسی کو یہاں اپلائی کر رہے ہیں، امپلیمنٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے. تو یہ ساری صورتحال اگر ہم اس کو انالائز کریں گے، دیکھیں گے تو آنے والے دنوں میں ہمارے لیے اسپیس کم رہ پائے گی.
حکومت جو بارہا کہتی رہتی ہے کہ یہ پروجیکٹ گوادر میں لانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ بلوچستان کے جو ہیں وہ حالات بہتر کیے جائیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑے وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سارے تحفظات ہیں یہ وقت کے ساتھ دور نہیں ہو جائیں گے؟
اصل میں اس سے پہلے بھی ہمیں ایکسپیرینس ہے نا، جس طرح ریکروٹنگ والا مسئلہ ہے نا، وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، اگر آپ وہاں جائیں دیکھیں، وہاں ہیلتھ کی پوزیشن دیکھ لیں، ایجوکیشن کی پوزیشن دیکھ لیں، تو صورتحال تسلی بخش نہیں ہے اور خاصی غیر انسانی ہے. تو یہاں بھی یہی چیزیں آپ کو دکھائی دیں گی. آپ خاص طور پر جو آبادی متاثرین میں سب سے پہلے ہے اس کی طرف آپ دیکھ لیں جا کے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا پوزیشن بن رہی ہے.
تو میں ایک بار پھر پوچھوں گی ناصر صاحب، حکومت نے تمام پارٹیز کو وفاقی لیول پر بھی اور صوبائی لیول پر بھی بار بار ایک فورم پر لا کر کہا ہے کہ ہم مشاورت کے ساتھ جا رہے ہیں، مشاورت کے ساتھ جا رہے ہیں، اور اس وقت سب کے کوئی اتنے تحفظات نہیں تھے، تو اب جو یہ گلے کیوں نکل رہے ہیں؟ کیا یہ آپ کو لگتا نہیں تھوڑا سا اس میں یہ محض سیاست ہے، یا اب کوئی تحفظات جو ہیں وہ اجاگر ہوئے ہیں ابھی کیوں؟
جو باتیں اس وقت آپ نے پوچھا سیاسی حوالے سے ہو رہی ہیں، وہ باتیں ظاہر ایک ہمارے ملک کی اپنی ایک سیاست بھی ہے، اور اس سیاست میں گروہ بندیاں بھی ہیں، سیاسی پارٹیوں کی بھی گروہ بندیاں ہیں، ہر کوئی اپنے اس کو دیکھ کر بات کرتا ہے، تو یہ تو سلسلہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اپرچونیٹیز سی پیک اپنے ساتھ بے شمار لا رہی ہے، لائے گی، ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہمیں پریشانی اس بات کی ہے کہ ان اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کے لیے اہل بلوچستان، ہم گوادر کے لوگ کس قدر تیار ہیں، ان میں سے کتنی اپرچونیٹیز ہم اویل کر پائیں گے، کتنے مواقع ایسے ہیں جو ہمیں ملیں گے، اور اگر ہمیں نہیں ملیں گے، اور اس ملک میں جو دیکھیں ہم اتنے زوراور نہیں ہیں، ہم پولیٹیکلی بھی کمزور ہیں، بلوچستان بھی پولیٹیکلی کمزور ہے، اور بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں تو گوادر پولیٹیکلی بھی بہت زیادہ ڈپرائبڈ ہے. تو ہمیں خدشہ ہے، ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہمارے خدشات کو، ہمارے لوگوں کی آواز کو وفاقی حکومت نے، صوبائی حکومت نے صحیح طور پر نہیں سنا، ہمارے مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور ان کو ڈیل کرنے کے لیے ترجیحی پالیسی نہیں بنائے، تو شاید جو ہے ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے.
کے بھی سب جب دور سے دیکھیں تمام ترقیاتی عمل جو گوادر کے حوالے سے ہو رہے ہیں، جو اکثر ہم دیکھتے نہیں ہیں بلوچستان کو لے کر جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے، کہ تمام جو ادارے ہیں وہ ایک ہی پیج پر ہیں اس کو لے کر، تو زمینی حقائق کیا ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے تمام ادارے اور جو تمام فیکشنز ہیں وہ متفق نہیں ہیں اس کو لے کر؟
زمینی حقائق ذرا مختلف ہیں، اور جو دکھایا جا رہا ہے وہ ذرا مختلف. بلوچوں کے ساتھ تو ویسے بھی ایک ہسٹری میں ایک بیانیہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، آپ محبت سے بات کریں، چاہے بعد میں جو بھی کام لینا چاہیں وہ آپ کے کام کرے گی. لیکن مسئلہ اب اتنا دھندلا ہو چکا ہے، اب اتنی غیر یقینیت ہو چکی ہے، تو ظاہر ہے یقین آنے والی باتیں نہیں ہیں. جو ملک میں جو ساری چیزیں سامنے لانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ خواہشات کی بنیاد پر ایک صورتحال کریٹ کرتے ہیں، اور لوگوں کے معاملات کیا ہیں، لوگوں کی صورتحال کیا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لوگ کیا پوچھ رہے ہیں. میں تو گوادر سے پسینے نکلتا ہوں، ہزار بار اپنی شناخت کراتا ہوں، ایک ایسے بندے کو گلیوں کا پہچان نہیں رکھتا، تو ظاہر ہے یہ میرے لیے شوق ہے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, کیا کیا ہے کیا نہیں ہے, تو آپ خود کی پہلے آپ بتائیں نا, آپ کون ہیں, آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں. تو یہ صورتحال یہاں ہے, یہاں ماہی گیر پتہ ہے, ماہی گیر سے یہ کہتا ہے کہ آپ اس طرف سے نہیں آئیں, آپ اس طرف سے آئیں. اب وہ اپنا ایندھن ایک گھنٹے کے لیے اپنے ایندھن ساتھ رکھتی ہے, آپ دو گھنٹے کا راستہ اس کو عبور کرنے کے لیے ہدایت نامے جاری کرتے ہیں, تو یہ ظاہر ہے اس کے لیے بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے.
بس مختصراً بتائیے گا ناصر صاحب, یہ اعتماد جو ہے یہ بحال ہو سکتا ہے, کیسے بحال ہو سکتا ہے لوگوں کا؟
خاص طور پر میں گوادر کے لوگوں کے, جو گوادر کے مقامی لوگ ہیں, ان کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس سے پہلے بھی مختلف حکومتوں کے ساتھ رہنے کا تجربہ ہے. ہم 1958 میں پاکستان کا حصہ بنے, اس سے پہلے ہم عمان کے زیر انتظام تھے, تو ہمیں تجربہ ہے. ہم نے عمانی عربوں کے ساتھ گزارا کیا اور ہم پاکستان میں رہنے والے دوسرے قوموں کے ساتھ بھی رہنے کو تیار ہیں. اعتماد بحال ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے, میں کل ہی ایک جگہ بیٹھا تھا ایک چائے خانے پر, تو وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ اس پورٹ نے اتنی سختیاں اتنی سیکیورٹی لائی اپنے ساتھ یہ پورٹ کہ یہ نہ بنتا تو بہتر تھا. ہمارے لوگ بہت آزاد ماحول میں رہنے کے عادی ہیں, ہمیں سیکیورٹی کا بھی اندازہ ہے, سیکیورٹی کی مسائل ہیں ان کا بھی اندازہ ہے, لیکن یہ سیکیورٹی والے مسائل جتنے کم ہوں, گوادر کے لوگوں کو آپ آزادانہ میل جول کا, آزادانہ رہنے کا, گھومنے پھرنے کا موقع دیں, یہ میرے خیال میں اعتماد سازی کا سب سے بنیادی پوائنٹ ہوگا. اس کے علاوہ منصوبہ بندی لوگوں کی مفادات کے پیش نظر کی جائے, اور یہ دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اگر آپ گوادر کو ڈیولپ کر رہے ہیں تو گوادر ایک ورجن لینڈ نہیں ہے, یہ ایک خالی پلاٹ یا زمین نہیں ہے کہ آپ جس کو اس کو جس طرح چاہیں ڈیولپ کریں. یہاں لوگ رہتے ہیں, رہتے تھے, رہتے ہیں, اور ان لوگوں کے ہزاروں قسم کے رشتے ناطے فائدے نقصان ہیں. اگر آپ ان کو پیش نظر رکھ کر ڈیولپمنٹ کریں گے تو کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور سب ترقی چاہتے ہیں.
ناصر رحیم صاحب, کے بی فراق صاحب, اپنا وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. ہم نے گوادر شہر سے ہی آپ کو مختلف آراء سے آگاہ کیا, سننے کے لیے بہت شکریہ. میں ہوں صبا اعتزاز.
دلی کی جواہر لال یونیورسٹی کا ایک طالب علم پراسرار حالات میں 10 دن سے غائب ہے. پولیس کی ایک خصوصی ٹیم تشکیل دیے جانے کے باوجود اس کا کوئی اتہ پتہ نہ مل سکا. اس واقعے کے بعد یونیورسٹی نے کشیدگی ہے, اور وہاں طلبہ کا ایک گروپ بی جے پی کی طلبہ تنظیم سے وابستہ بعض نوجوانوں کی طرف شک کی انگلی اٹھا رہا ہے. دلی سے سہیل حلیم.
لاپتہ نوجوان کا نام نجیب احمد ہے اور وہ 10 روز سے غائب ہیں. غائب ہونے سے پہلے کیا ہوا, اس بارے میں 2 متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں. نجیب احمد کی بازیابی کے لیے تحریک چلانے والے طلبہ کا کہنا ہے کہ انہیں اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد سے وابستہ نوجوانوں نے زدوکوب کیا تھا. ودیارتھی پریشد والوں کا الزام ہے کہ جھگڑے کا آغاز نجیب نے کیا تھا, لیکن ان کے ساتھ کوئی مار پیٹ نہیں ہوئی. نجیب کا تعلق اتر پردیش کے بدایوں شہر سے ہے اور وہ ایم ایس سی بایو ٹیکنالوجی کے طالب علم ہیں. ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ دلی کے صفدرجنگ ہسپتال سے نجیب نے انہیں فون کیا تھا.
اس نے رات 2 بجے مجھے کال کی تھی, کہنے لگا امی میں صفدرجنگ ہاسپٹل میں ہوں. گھبرا گئی میں, ایک دم بستر سے کھڑی ہو گئی. بولا وہ میرا میڈیکل کرانے لائے یہ لوگ, اور مجھے 3 لوگوں نے مارا ہے کمرے میں گھس کے, اور میرے چوٹے ووٹے آئیں گے اور میڈیکل نہیں کر رہے ہیں ڈاکٹر لوگ, وہ کہہ رہے ہیں پہلے پولیس رپورٹ کراؤ.
اور اب ان کا الزام ہے کہ پولیس کی جانب سے خاطر خواہ کارروائی نہیں کی جا رہی.
کتنے دن لگیں گے کوشش کر رہے ہیں بتائیں مجھے, کب تک, کہاں ہیں, ایک بار بتا دیتے فلاں جگہ ہے میں, وہ ٹھیک ہے, مجھے سکون ہو جائے گا. مجھے ویسے لا دیں چوٹے بوٹے لگی میں علاج کرا لوں گی, میں لے جاؤں گی, میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی, میرا بچہ مجھے لا دو, کہیں سے ٹریس کرو کچھ بھی کرو, میرا بچہ مجھے لا کے دو.
نجیب احمد کی بازیابی کے لیے تحریک میں آل انڈیا اسٹوڈنٹس یونین یعنی آئسا مرکزی کردار ادا کر رہی ہے. طلبہ نے گزشتہ ہفتے یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور کئی دیگر سینئر اہلکاروں کو ان کے دفتر میں محصور کیا تھا, جس کے بعد سے یہ خبر سرخیوں میں ہے.
چھاتر نجیب احمد کے بہانے دنگا پھیلانے کی کوئی سازش ہو رہی ہے, یا کسی سازش کے تحت نجیب احمد کو جان بوجھ کر غائب کر دیا.
نجیب کے لیے تحریک چلانے والے طلبہ کا الزام ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اس میں اے بی وی پی سے وابستہ طلبہ ملوث ہیں.
وہ سارے چھاتر جو ان پہ اٹیک کر رہے تھے, جو نعرے لگا رہے تھے کہ اس کو ہمارے حوالے کرو, ہم دیکھ لیں گے, اس کو ہم ماریں گے پیٹیں گے, وہ سب کو سارے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور وہ ہاسٹل کے کچھ ریزیڈنٹس تھے, کچھ الیگل اسٹوڈنٹ تھے جو اس سے پہلے ہاسٹل میں رہ رہے تھے.
لیکن اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد کا الزام ہے کہ نجیب کو لیفٹ تنظیموں سے وابستہ طلبہ نے ایک سازش کے تحت غائب کیا ہے.
लेफ्टिस्ट का प्रोपेगंडा मशीनरी इस तरह से है कि उनको खरोच भी लगती तो उसका मेडिकल कराते सफदरजंग में। अगर उस स्टूडेंट को मारा गया तो उसका मेडिकल रिपोर्ट कहां है, मैं जेएनयूसी प्रेसिडेंट से पूछना चाहूंगा। अगर उसके साथ मॉब लिंचिंग हुई उसकी रिपोर्ट कहां है, उसका FIR कहां है।
जेएनयू सियासी एतबार से एक इंतहाई हसास इदारा है और इसे बाएं बाजू की जमातों का किला माना जाता है। चंद माह कबल स्टूडेंट्स यूनियन के सदर कन्हैया कुमार और बाज दीगर तुलबा को देश से बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब वो जमानत पर रिहा है। उन पर देश मुखालिफ नारे बुलंद करने का इल्जाम था। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह की हिदायत पर पुलिस ने एक खसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी है और नजीब अहमद के बारे में मालूमात फराहम करने वाले के लिए 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान भी किया गया है, लेकिन 10 रोज गुजर जाने के बाद भी पुलिस अभी इस बारे में कुछ भी कहने से गुरेज कर रही है कि नजीब अहमद खुद अपनी मर्जी से गए थे या उन्हें अगवा किया गया। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
आपके बाद BBC के साथ।
कौम आपके मेहनत का जवाब इस अंदाज में देगी कि आप हैरान रह जाएंगे। ये क्रिकेट है।
अपनी आरा मसाइल और सवाल हमें भेजिए, इन्हें जुमेरात को हफ्तेवार सिलसिले आपकी बात में शामिल किया जाएगा।
ऐसे हुक्मरान जिस तरह हमारा जनरल साहब आया है।
मेरा नवाज शरीफ और रायल शरीफ और
अपनी राय भेजिए ट्विटर, फेसबुक और ऑडियो बूम के जरिए BBC उर्दू को।
मेरी सवाल ये है कि वसीतुल्लाह खान की बात से
आप माजी की तरह हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर है 0800-222-75। मोबाइल फोन से इस नंबर पर कॉल मुफ्त नहीं होगी। पाकिस्तान से बाहर के सामिन आपकी बात में शामिल होने के लिए 0092-5126-111-39 पर कॉल कर सकते हैं।
حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین، آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا نے ایک مرتبہ پھر ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ کا تبادلہ کیا ہے۔ فائرنگ کے ان تازہ واقعات میں 2 بچوں سمیت 4 افراد کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ تحریک انصاف اور حکومتی ترجمان کی تازہ سرحدی تصادم پر زبانی جھڑپ بھی ہوئی ہے۔ اسلام آباد سے ہارون رشید۔
انڈیا کی جانب سے 28 ستمبر کو وادی کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول کے پار سرجیکل سٹرائک کے دعوے کے بعد سے دونوں ممالک کی افواج تواتر سے جھڑپوں کے دعوے کر رہی ہیں۔ اب تک ایسے واقعات میں 6 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستانی فوج نے آج صبح جاری ایک بیان میں کہا کہ انڈیا کی جانب سے کل رات ورکنگ باؤنڈری پر ہرپل، پکھلیاں اور چارواہ سیکٹرز میں فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں جنگلور گاؤں سے تعلق رکھنے والے محمد لطیف اور 1.5 سالہ بچی ہنیا ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری ہونے والے اس بیان میں اسے بلا اشتعال فائرنگ قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ اس سے 7 شہری زخمی بھی ہوئے، جنہیں CMH سیالکوٹ منتقل کر دیا گیا ہے۔ فوج کے مطابق فائرنگ کا تبادلہ رات بھر جاری رہا۔ دوسری جانب انڈین وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ جموں کے علاقے میں پورا سیکٹر میں سرحد پار سے فائرنگ کے نتیجے میں انڈیا کا ایک سرحدی محافظ ہلاک ہوا ہے۔ انڈین ذرائع ابلاغ نے فوجی ذرائع کے حوالے سے کہا کہ مرنے والوں کی تعداد 2 ہے اور ان میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ بیان میں رات بھر فائرنگ کے تبادلے کی تصدیق کی گئی۔ ادھر حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ان سرحدی جھڑپوں کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی اور آج صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا،
جب کوئی نواز شریف کے خلاف ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے LOC کے اوپر کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کچھ یا دھماکے ہونے شروع ہو جاتے ہیں یا LOC کے اوپر کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
جواب میں وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کا آج کہنا تھا،
جب بھی اسلام آباد پر یلغار کا کوئی منصوبہ عمران خان صاحب بناتے ہیں تو دوسری طرف سے بھی وہ گولہ باری ہم پر شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب کو پاکستان کی کوئی ہمدردی ہے تو انہیں جب دشمن گولہ باری کر رہا ہے تو اپنی توپیں پھر انہیں خاموش کرنی چاہیے۔
سیاسی رساکشی کے برعکس پاکستان فوج کا کہنا ہے کہ وہ سرحدوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہارون رشید، BBC اسلام آباد۔
پاکستانی سپریم کورٹ کے ایک جج جسٹس اقبال حمید الرحمان اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ ہاتھ سے تحریر کردہ استعفے میں کہا گیا کہ وہ آئین کی آرٹیکل 206(1) کے تحت اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ تاہم سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے ابھی تک جسٹس اقبال حمید الرحمان کا نام نہیں ہٹایا گیا اور اس ویب سائٹ کے مطابق چیف جسٹس سمیت اب بھی سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 19 ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
جسٹس اقبال حمید الرحمان 18th آئینی ترمیم کے بعد قائم ہونے والی اسلام آباد ہائی کورٹ کے پہلے چیف جسٹس بھی مقرر ہوئے تھے، تاہم فروری سن 2013 میں انہیں سپریم کورٹ کا جج مقرر کر دیا گیا تھا اور وہ لگ بھگ 3.5 سال سپریم کورٹ کے جج رہے۔ جسٹس اقبال حمید الرحمان پاکستان کے سابق چیف جسٹس جسٹس حمود الرحمان کے بیٹے ہیں اور وہ سینیورٹی کے اعتبار سے سپریم کورٹ میں 8ویں نمبر پر تھے اور انہوں نے سن 2021 میں اپنے عہدے سے ریٹائر ہونا تھا۔ جسٹس اقبال حمید الرحمان کا نام حال ہی میں اس وقت بھی خبروں میں آیا تھا جب انہوں نے توہین رسالت کے مقدمے میں سزائے موت پانے والی مسیحی خاتون آسیہ بی بی کی اپیل سننے والے بینچ کا حصہ بننے سے معذرت کر لی تھی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سمیت متعدد آئینی وکلاء اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اقبال حمید الرحمان نے ان کے دور میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی متنازع بھرتیوں پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس سید الزمان صدیقی اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کے کسی بھی جج کے لیے مستعفی ہونے سے متعلق وجوہات کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔
یہ تو اسپیکولیشن ہے کہ شاید ایسا ہوا ہو یا اس بھرتی کی وجہ سے وہ اس کو انہوں نے بڑا سیریسلی لیا اور اس لیے ریزائن کر دیا۔ یہ تو بات مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک کہ وہ ریزن نہ لکھے اس وقت تک وہ اس کے لیے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یعنی ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ اس میں یہ لکھا، دو لائن لکھی ہے کہ جج میں ریزائن فرام ہز پوسٹ بائی ٹینڈرنگ ہز ریزگنیشن ٹو دی چیف ٹو دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ۔
سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سابق صدر اور وکیل رہنما آسما جہانگیر نے اقبال حمید الرحمان کی طرف سے مستعفی ہونے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد بحال ہوگا۔ واضح رہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے 3 ججز کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں بھجوائے گئے ہیں، تاہم ابھی تک ان ریفرنس کی سماعت کے لیے کوئی تاریخ مقرر نہیں کی گئی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ میں حکام کے بقول نامعلوم مسلح افراد نے خفیہ ادارے کے ایک سب انسپکٹر کو گولیاں مار کر ہلاک کیا ہے۔ ادھر دوسری جانب ضلع بنوں میں 2 خواتین کی لاشیں ملی ہیں، مذکورہ خواتین کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے رفت اللہ اور اگزئی۔
پولیس کے مطابق پہلا واقعہ آج صبح سردریاب کے علاقے گل آباد میں پیش آیا۔ پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ پشاور میں تعینات اسپیشل برانچ کے سب انسپکٹر اکبر خان صبح کے وقت گھر سے نکل کر بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے تھے کہ اس دوران موٹر سائیکل پر سوار 2 نامعلوم مسلح افراد نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس سے وہ موقع ہی پر ہلاک ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ملزمان فائرنگ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ واقعے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جائیواکو اور آس پاس کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن کا آغاز کیا ہے اور اس دوران چند مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا ہے۔ ادھر کالعدم تنظیموں، تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر دوسری طرف خیبر پختونخوا کے ایک اور ضلع بنو میں حکام کا کہنا ہے کہ 2 خواتین کی لاشیں ملی ہیں جنہیں فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا ہے۔ بنو پولیس کے ایک اہلکار سلطان ایاز نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ لاشیں آج صبح بنو کے علاقے نارشیر خان میں ایک کھیت سے ملی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ خواتین پر پہلے کلہاڑی سے وار کیا گیا ہے اور پھر انہیں فائرنگ کر کے مارا گیا ہے۔ ان کے مطابق ابھی تک لاشوں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا ہے کہ خواتین کو کس وجہ سے مارا گیا ہے۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
دنیا آج پولیو کا عالمی دن منا رہی ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت پاکستان، افغانستان اور نائجیریا ایسے 3 ممالک ہیں جن سے تاحال پولیو کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں پولیو سے متاثر ہونے والے ایک شخص نے پولیو کے عالمی دن کی مناسبت سے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
پولیو کے عالمی دن کی مناسبت سے اپیل مسلم باغ سے تعلق رکھنے والے ضیاء خان نے کی۔ 3 سال کی عمر میں وہ پولیو سے متاثر ہوئے تھے۔ بچپن میں پولیو کی وجہ سے ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، انہیں وہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔
یا میں تو چل بھی نہیں سکتا تھا، کرالنگ کرتا تھا یا واکر پہ چلتا تھا، تو بہت بچے جو تھے وہ دھکا بھی دیتے تھے، تنگ بھی کرتے تھے کیونکہ اویئرنیس نہیں تھی، اور اس سے ظاہر سی بات ہے آپ دل برداشتہ ہوتے تھے کہ بھائی میں ایک سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہا ہوں۔
ضیاء خان کی عمر اب 35 سال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معذوری کی شدید مشکلات کے باوجود وہ اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ ان کے خاندان کے افراد نے ان کی حوصلہ افزائی کی.
مجھے جب گھر میں واپس موٹیویشن ملتی تھی کہ یہ ایک فیکٹ ہے آپ کے ساتھ یہ ہے, مگر آپ اور باقی چیزوں میں ان سب سے اچھے ہو, آپ کل اچھی انگلش سیکھ کر جاؤ, اچھا میتھ سیکھ کر جاؤ, یہ سارے آپ کے سامنے چپ رہیں گے اور آپ پڑھو گے لکھو گے.
وہ کہتے ہیں کہ خاندان کے افراد کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے انہوں نے بہتر تعلیم حاصل کی. اس وقت نہ صرف وہ نادرا میں ملازمت کر رہا ہے بلکہ دوسرے افراد کی مدد کے لیے ایک نجی تنظیم بھی بنائی ہے. انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں.
تو سب والدین سے ریکویسٹ ہے کہ لوگوں کی باتیں نہیں سنیں, لازمی پلائیں, کیونکہ پولیو سے چھٹکارا ایک ہی صورت میں ہم پا سکتے ہیں, وہ یہی ہے کہ پولیو کے قطرے ہم پلائیں.
پاکستان دنیا کے ان 3 ممالک میں شامل ہے جن سے اب تک پولیو کا خاتمہ نہیں کیا جا سکا. تاہم سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ حکومت کی کوششوں کی وجہ سے پہلے کے مقابلے میں پولیو کے کیسز میں کمی آئی ہے. بلوچستان میں پولیو خاتمے سے متعلق ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے ذرائع کے مطابق رواں سال اب تک پاکستان میں پولیو کے صرف 15 کیس رپورٹ ہوئے ہیں, جن میں بلوچستان سے رپورٹ ہونے والا صرف 1 کیس شامل ہے. تاہم ابھی تک بلوچستان کے 3 اضلاع کوئٹہ, پشین اور قلعہ عبداللہ کے ماحول میں پولیو کا وائرس موجود ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اب حسب وعدہ کرکٹ میچ. پاکستان بنام ویسٹ انڈیز مقام میچ کا ابو ظہبی. چوتھے دن کا کھیل ختم ہوا, 4 وکٹوں کے نقصان پر ویسٹ انڈیز نے 171 رنز بنائے اور اسے اپنی جیت کے لیے مزید 285 رنز درکار ہیں. اس وقت ہمارے اسپورٹس کورسپونڈنٹ عبدالرشید شکور ابو ظہبی سے براہ راست سربین میں. عبدالرشید شکور صاحب, پاکستان نے بلکہ پاکستانی کپتان نے ایک بار پھر ویسٹ انڈیز کو فالو آن پر مجبور نہیں کیا بلکہ 2 وکٹوں کے نقصان پر 227 پر اننگز ڈکلیئر کر دی, منطق؟
اپنے بالروں کو تھکاوٹ سے بچانے کے لیے, کیونکہ پاکستانی جو بالرز ہیں انہوں نے پہلی اننگز میں بھی لمبی بالنگ کی تھی, تو مصباح کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اپنے بالرز کو جو ہیں وہ تھکاوٹ سے بچائیں اور بیٹسمنوں کے ذریعے پریشر ڈالیں سامنے والی ٹیم کو. 5 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے مصباح کے کریئر میں کپتانی میں کہ انہوں نے فال آن ہوا ہے لیکن فال آن نہیں کرایا ہے اور اس کے بعد پھر وہ میچ جیتنے میں کامیاب رہے ہیں.
اچھا, تو کیا یہ طے ہے کہ یہ جادوئی چھڑی یا یہ جادوئی فلسفہ اس بار پھر کام آئے گا؟
جی, اس وقت نظر تو یہی آ رہا ہے کیونکہ 285 رنز ہیں 90 اوورز میں ویسٹ انڈیز کو بنانے ہیں جیت کے لیے, اور ان کے جو مرکزی جو بیٹسمین ہیں براوو, براتھویٹ, سیمیولز, وہ آؤٹ ہو چکے ہیں اور آخری دن وکٹ جو ہے وہ یقیناً اسپنرز کو مدد دے گی, اور یاسر شاہ جو ہیں وہ پاکستان کا ٹرمپ کارڈ ہیں. تو اس صورت میں جو اشارے ہیں, جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی ٹیم یہیں سیریز کو اپنے نام کر لے گی. دبئی میں جس طرح اس نے ویسٹ انڈیز کو 346 رنز کا ہدف دیا تھا اور 289 رنز پر آؤٹ کیا تھا, تو یہاں تو 456 رنز کا ہدف دیا ہے اور 4 وکٹیں لے چکے ہیں جیسا کہ آپ نے شروع میں بتایا کہ 171 رنز پر. تو 285 رنز آخری دن ویسٹ انڈیز کے لیے بنانا بہت مشکل نظر آ رہا ہے.
اچھا, شائقین کتنے نظر آ رہے ہیں, کتنی تعداد میں آ رہے ہیں اور ماحول کیسا ہے؟
نہیں, شائقین تو یہاں پہ بالکل نہیں ہے, اور دبئی میں بھی ہم نے دیکھا تھا, حالانکہ ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ تھا, پنک بال کا بڑا چرچا رہا, لیکن یہاں اس ریجن میں چونکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ملازمتوں اور اپنے کام کاج میں زیادہ مصروف رہتے ہیں, تو وہ صرف T20 اور ویکینڈ پہ جب چھٹی ہوتی ہے تو وہ اس سے لطف اٹھاتے ہیں. یہاں پہ وہ کلچر نہیں ہے کہ ٹیسٹ میچوں میں آ کر جو ہے وہ لطف اندوز ہوں میچوں سے.
بالکل, آخری 10 سیکنڈ میں آپ کی پیش گوئی, میچ کون جیتنے جا رہا ہے؟
پاکستان.
اچھا, پورے اعتماد کے ساتھ؟
بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے.
عبدالرشید شکور, بہت بہت شکریہ. تو صاحب, یہیں سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروگرام کی ایڈیٹر تھیں امبر خیری, پروڈیوسر ساجد اقبال, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, لندن سے اینڈی کارٹر. تو میں حسب معمول اجازت چاہوں گا اپنی پوری ٹیم سمیت. سربین سننے کا بہت بہت شکریہ. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ حسب معمول ایک بار پھر. خبروں کی ذمہ داری فرحت جاوید کی ہے.
عراقی فوج اور کرد پیشمرگہ نے موصل کے شمال مشرقی قصبے باشیکا کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا ہے. فوجی دستوں نے برتیلا قصبے کے قریب دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر بمباری بھی کی ہے. بیلجیم کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تین خطوں کی جانب سے مستقل اعتراضات کے باعث یورپی یونین اور کینیڈا کے درمیان تجارتی معاہدے پر دستخط نہیں ہو سکتے. سائنسدانوں نے کہا ہے کہ فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار 44% اضافے کے بعد تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. یہ مقدار کئی نسلوں تک نیچے نہیں آئے گی. کینیا کے صدر نے سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا ہے. سزا میں تبدیلی سے 2,750 افراد موت سے بچ جائیں گے. چین نے امریکی سفیر کو چین اور انڈیا کے متنازع سرحدی علاقے میں بھیجے جانے پر امریکہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.